تھا دو ربیع الاخر شریف 1425 کے مطابق 21 مئی سن 2024 ربیع ماہ سورہ احقاف شریف آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي نيني وقد خلت القرون من قبلي والذي قال لوالديه أف أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَمَا أَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر عصا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون آه آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پہلے کہ بیان میں مکہ مکرمہ کے مشرکین و کفار کو پہلے کے نبیوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ تشریف لائے، ان کے پاس کتاب تھی اور اس کتاب کی تصدیق یہ کتاب کر رہی ہے جو قرآن پاک، تو جن لوگوں نے ان کے کہنے پر عمل کیا وہی لوگ دراصل کامیاب رہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ کی جو پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 15 ہے، یہ بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے، یہ بہت سا۔ اس آیت کریمہ میں ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں، دو پیغام دیا ہے۔ پہلا پیغام یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی شناخت والدین کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ والدین کے رتبے کیا ہوتے ہیں، مرتبہ کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بچہ پیدائش کے مراحل سے گزر کر کے پیدا ہوتا ہے، تو کون سی ذات ہے جو اس مرحلے کو مکمل فرماتی ہے، تاکہ اس کے بحاث اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان مکمل ہو سکے۔ ترجمہ سنیں، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں تکلیف سے اٹھائے رکھا اور تکلیف سے اسے جن۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل، پریگنینسی اور پیدائش، یہ کل 30 مہینے، پیدائش اور دودھ چھوڑانا، یہ کل 30 مہینے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے زور کو پہنچا پیدا ہونے والا بچہ اور 40 برس کا ہو گیا، تو اس نے عرض کی، اے اللہ میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر کیا ہے، وَأَنِ عَمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح، نیکی، بزرگی، فلاح رکھے تھے، میں تیری طرف رجوع آیا، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان۔ لیکن آیت کریمہ میں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیا۔ سب سے پہلا حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کے احترام اور ان کی دعا کے حوالے سے، کہ ہر شخص اپنے ماں باپ کی، زندہ ہو تو ان کی صحت، فاطمہ بالخیر، اس نے عمل کی دعا کرے، اور اگر ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ پہلی بات احسان یہی ہے، ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، اس سے سلوک۔ دوسری بات بیان فرمائی گئی اس انعام کے حوالے سے کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے پھر دودھ پلاتی ہے پیدا ہونے کے بعد, اور یہ دونوں مرحلے بہت ہی مشکل ہیں. جس دن بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے وہ نطفہ, اس دن سے ظاہر سی بات ہے وہ بچہ مائی کے جسم کا حصہ بن رہا ہے, اس کی غذا کھا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد فرما دیا کہ یہ دونوں مرحلے بہت ہی مشکل ہیں, کرہا بہت مشکل ہے. ایک منزل پوری ہوئی, 40 سال کی عمر تک آدمی دیوانہ ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, ہر برائی اچھائی کی طرف, اچھائی تو کم مگر برائی کی طرف زیادہ اس کی توجہ ہوتی. 40 سال کے بعد, جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پختہ عمر کا ہو جانا, 40 سال کے بعد انسان کے لیے لازم ہے کہ اب وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ دے. یہ احکام یہاں تک بیان ہو گئے. اب اس کے بعد پھر ایک دعائیہ جملہ بیان فرمایا گیا کہ دعا کرنے والا دعا کرے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کیا کروں, اور اس نعمت کا جو تو نے ماں باپ کی صورت میں مجھے دیا ہے, اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی نیک رکھ, میرے ماں باپ کو بھی نیک رکھ, اور میری اولاد کو بھی نیک رکھ. اب اس کی تفصیل بنا, سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ماں باپ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی نعمت دنیا میں سوائے رسول کے اتارا ہی نہیں, صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس نعمت سے بڑی نعمت ہیں. بقیہ ماں باپ سے بڑی کوئی نعمت اللہ نے عطا فرمائی اپنے ماں باپ, اور اس کی فضیلتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ گھنٹوں بعد بھی سنتا رہے گھنٹوں. لیکن والدین میں, ماں اور باپ میں, احادیث کی روشنی میں اور اس قرآن مقدس کی آیت پاک کی روشنی میں ماں کے درجات بلند محسوس ہو رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله فصاله, کہ ماں ہی وہ ہے جو اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, پھر جنتی ہے, اس کو پیدا کرتی ہے, 6 مہینہ سے لے کر کے 9 مہینہ تک, یا نطفے کے قرار پانے سے لے کر کے 9 مہینہ تک وہ بچہ اپنے ماں کے جسم کی غذا کھاتا ہے, ماں کا جسم کھاتا ہے. پھر کتنی مشکلات اس میں ہوتی ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں, طرح طرح کے عارض لائف ہوتے ہیں, ہے ہے بدخوابی ہے, چرسا کا چکر, چکرانا وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب پیدا ہوا, پیدائش کا جھٹکا اتنا مشکل کہ خود بذات خود پیدائش کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے, صرف وہ جھٹکا ایسا عظیم ہے کہ اگر اس کے عبادت میں بندہ اپنے ماں کی خدمات زندگی بھر کرتا رہے تو نہیں کر پائے گا. ابھی حدیث سنا رہا ہوں. پھر اس پر 2 سال سے لے کر کے 2.5 سال تک وہ ماں کے جسم کا دودھ پیتا رہا. وہ ماں ہے کہ جو خود تو بیدار رہتی ہے مگر اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے اپنی رات کی نیندوں کو مانگ کر. حضور کی بارگاہ کرم ایک صحابی حاضر عرض کیا, رسول اللہ سب سے زیادہ میرا مجھے کوئی عمل خیر بتائیے. فرمایا ماں کی خدمت کر, کہا اس کے بعد کا ماں کی خدمت کر, کہا اس کے بعد کا ماں کی خدمت, کہا اس کے بعد کا باپ کی, باپ کی خدمت کر. 3 مرحلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے ماں کی خدمت, ماں کی خدمت, ماں کی خدمت, پھر فرمایا کیا باپ کی. اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اس سے باپ کا درجہ ہٹ گیا ہے. مفسرین نے جب اس حدیث کی توضیح کی تو فرمایا کہ ماں کے 3 درجے باپ کے 1 درجے کے برابر ہوتے ہیں. کیا بات سمجھائی؟ ماں کا 3 درجہ, حضور نے فرمایا 3 مرتبہ, تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں, اور ایک مرتبہ فرمایا تیرا باپ, گویا کہ 3 درجے ماں کے وہ باپ کے 1 درجے کے برابر ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا گیا الرجال القوامون علی النساء، آدمی کو تو عورت کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، تو جب محکوم کا یہ درجہ ہے تو حاکم کا درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ ارے
بات سن رہے ہیں آپ،
یہ اور اس مرحلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا روز نیتی کے ساتھ پیار و محبت ادب کے ساتھ اگر زیارت کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، ملاقات کرتا ہے، سلام و کلام کرتا ہے، تو رب کریم اس کو حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. بیٹا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اردو سمجھ رہے ہیں؟ کہیں سمجھ جائے گا بتا دیجیے گا. حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. کیا مطلب؟ بندہ اٹھا اور گیا، اپنی ماں کو سلام کیا، باپ کو سلام کیا، ابو السلام علیکم، ابو السلام علیکم، پیار سے، محبت سے، ادب سے، ایک حج مبرور کا ثواب پا گیا وہ. اور حج مبرور سے کہتے ہیں کہ ایسا حج جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. پھر صحابی پوچھتے ہیں رسول اللہ کیا دن بھر میں 100 مرتبہ فرمایا؟ اگر 100 مرتبہ یعنی اگر دن بھر میں 100 مرتبہ ادب و احترام سے اپنے ماں باپ کی زیارت کر رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کی خدمات کر لے رہا ہے، تو جتنی بار دیکھے گا ہر بار حج مبرور کا ثواب پائے گا. یہ انعامات بڑا لمبا موضوع ہے. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے جو مسائل بیان فرمائے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر لوگ ہیں ہمارے، بہرحال وہ سمجھ لیں گے. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میڈیکل کے حوالے سے امام راضی، امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے فلسفی تھے، فن طب اولڈ میڈیکل سائنس کے بہت بڑے یہ اسکالر تھے، اور قرآن کی تفسیر کے بڑے بھاری فصل، بہت جدید عالم، عارف اللہ، مجدد وقت تھے. انہوں نے بچے کی پیدائش کے حوالے سے ڈیورنگ دس پیریڈ جو کچھ ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا، ملاحظہ فرمائیے. امام راضی لکھتے ہیں جب منی وہ مادہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو وہاں کی گرمی کی وجہ سے اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، چینجز. چھٹے دن وہ جھاگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. سنیے گا، آج کے کوئی 800-900 بلکہ اس سے بھی پہلے کے ایک بڑے بھاری اسلامک اسکالر کی گفتگو. پھر اس میں خون کے 3 نقطے بن جاتے ہیں. جھاگ ہوتا ہے، اٹھتی ہے، اس میں 3 نقطے بنے. جھاگ جو پانی کے اوپر بلبلے کی شکل ہو کر صابن وغیرہ استعمال کیا تو ہاتھ نکلتا ہے نا، اسے کو جھاگ بولتے ہیں. 3 نقطے بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیچ کا نقطہ بعد میں دل بنتا ہے، اوپر والا دماغ بن جاتا ہے، اور دائیں طرف والا جگر بن جاتا ہے. پھر فرمایا، پھر سرخ یعنی ریڈ قسم کے دھاگے ظاہر ہوتے ہیں، پتلے پتلے دوڑے کی شکل پہ، دھاگے کی شکل پہ، جو ان کو آپس میں ملاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، بلڈ سرکولیشن کا سسٹم جاری ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ عمل 3 دن میں ہوتا ہے. پھر فرمایا 9 دن کے بعد یہ سارا مادہ خون میں بدلنے لگتا ہے. 6 دن پہلے والا، 3 دن اب، کیونکہ وہ سسٹم صحیح ہو گیا تب خون جاری ہوا، اور 6 روز کی مدت میں وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، بنا ہوا گوشت. 15 روز کے بعد یہ لوتھڑا گوشت کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے. 12 دن کی مدت میں 3 اعضاء ظاہر ہونے لگتے ہیں، برین اور جو یہ دل اور جگر، اور مغز کا گودا پھیلنے لگتا ہے. 27 دن کے بعد 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے، سر کندھوں سے الگ ہونے لگتا ہے، پسلیاں، بازو اور پیٹ، پسلیاں بازو اور پیٹ اپنی اپنی ابتدائی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ڈگنی مسئلہ. اس تبدیلی میں 9 دن لگتے ہیں. 6ٹھا مرحلہ 4 دن کا ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے اعضاء اپنی مخصوص شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ بن جاتے ہیں. اس طرح 40 دن کے عرصہ میں حضرت انسان کا ابتدائی ناجا تیار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ عرصہ 45 دن کا بھی ہوتا ہے، اور اس کی کم از کم مدت 30 دن ہے. امام امام رازی فرماتے ہیں کہ ان طبی تحقیقات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پاک کی تصدیق فرما دی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے یجمع خلق احدکم فی بطن امه 40 یوما, یعنی ماں کے پیٹ میں تمہاری پیدائش کا مرحلہ 40 دن میں مکمل ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ, آج کی جدید سائنس کچھ بھی کہہ رہی ہو, کہے گی کیا یار, اس کی بھی فاؤنڈیشن پرانی ہے. امام رازی یا امام جاویہ کی ابو علی سینا وغیرہ یہ اپنے ہی گھر کے پیدا کر دیا. یہ کہ ہمارے یہاں جہالت بڑھ گئی, لوگوں نے اس کو پک اپ کر لیا, اڈاپٹ کر لیا, ہم جاہل ہو گئے, پڑھے لکھے ہو گئے, یہی ہو گیا. ہمارے عیاشیاں ہو گئی, مکانات محلات بنائے, اچھا کھاؤ پیو, اچھے کپڑے پہنو, گاڑیاں خریدو, چلو عیاشیاں کرو, زنا کرو, شراب پیو, جوا کھیلو, یہ ادھر کرو, علم چھوڑ دو دوسروں کے لیے. سب دوسروں نے علم حاصل کر لیا, اب اس کے فاؤنڈر وہ کہے جاتے ہیں. میڈیکل سائنس کی ترقی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کا کوئی نام لیتا ہے کہیں پہ؟ کون نام لے گا, کیوں لے گا؟ ارے ہمارے باپ دادا رہے ہوں گے جو انہوں نے کیا تھا, ہم تو نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ تماشا ہے وقت. امام رازی جیسا عظیم استاد اس صراحت کے ساتھ اس 40 دن کے مرحلے کو بیان کر رہے ہیں. یہ قرآن مقدس کے احکام ہیں, قرآن ہی نے اس کو سب جو ہے تفصیلات بیان فرمائی, حدیث بیان فرمائی گئی. پھر اب اس کا ایک فقہی مسئلہ ملاحظہ فرمائیے, حمل کی مدت کتنے دن ہو سکتی ہے؟ آپ سے بتلائیے کم سے کم حمل کتنے دن کا ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن کی آیت کریمہ, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دماغ ملاحظہ فرمائیے. امام اعظم, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے, آج کل کے غیر مقلدوں نے تان و تشنیح کرنا شروع کر دیا ہے. امام اعظم کا سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ کم سے کم مدت 6 مہینے, 6 مہینے سے کم کا اگر ہے تو پھر وہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ حالات کچھ اور ہیں. اس طرح کا ایک واقعہ پیش کیا گیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک عورت کے بارے میں بات مشہور ہو گئی کہ اس کے 6 مہینے بچہ پیدا ہوا ہے, شبہات جنم لینے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے لگوانے کے لیے سوچا, اس لیے کہ زنا کا ثبوت ہو رہا ہے نا. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے, تو خیر ڈاکٹر نے بتلا دیا, لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ 9 مہینے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, کانسیپٹ ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی شورا بلائی اور ان سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ کم سے کم پریگنینسی کا پیریڈ کتنا ہو سکتا ہے, حمل کی مدت کتنی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ قرآن نے خود ہی کہا ہے وہ حمل ہو فصال ہو سلاسون شہرا, کہ کل حمل سے لے کر کے دودھ چھڑانے تک کی مدت کل 30 مہینہ, اور قرآن ہی نے اس کو بتا دیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں, تو 2 سال کامل 24 مہینے ہو گئے دودھ پلانے کی مدت, تو بقیہ کتنا بچتا ہے؟ 6 مہینے. یہ امام دادا سجدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے فالو ہیں, پراؤڈ ہونا چاہیے. واقعی اچھا صاحب, ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ایک بار ولی بن سینا سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کم سے کم مدت کتنی ہونی چاہیے حمل کی اور زیادہ سے زیادہ کتنی, تو اس کی کتاب ابن سینا کی کتاب ہے الشفا. الشفا میں اس نے لکھا ہے 99 مقالے میں کہ مجھے نہایت باوسلو نظریہ سے معلوم ہوا کہ ایک عورت کے ہاں حمل کے چوتھے سال بچہ پیدا ہوا, اس کے منہ میں دانت اگائے تھے. کم سے کم کتنی مدت اور زیادہ سے زیادہ؟ خود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جاننے کے مثال میں ملتی. عظیم امام, امام شافعی, امام محمد ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے کتنے سال پیدا ہوئے؟ دو سال پیدا ہوئے. اپنی والد امام جا کے ٹھیک بتا رہے اور اس قدر تقوی و طہارت ماں کے پیٹ میں امام شافعی کی منقول ہے کہ والد ماجدہ فرماتی ہے کہ میں نماز کی آوازیں اور کلمہ طیبہ کی آوازیں اپنے پیٹ میں سنا کرتی ہوں. امام شافعی رضی اللہ عنہ شان فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے تو چونکہ امام شافعی کیا فائدہ ہے نا تکبیرات تحافظ کے, مگر جب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے, امام اعظم رضی اللہ عنہ کا جس دن انتقال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوئی, اسی دن ان کے والد ماجد جن کے نطفے شریفہ سے تھے یہ, ان کا انتقال ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے مشہور شاگرد, ان کا نام ہے امام محمد شیبانی, بہت مشہور شاگرد ہیں, تو انہوں نے ان کی والد ماجدہ سے نکاح کیا, تو نکاح کے بعد یعنی ان کے نکاح میں جب تھی تو پیدا ہوئی. تو خلاصہ کلام یہ کہ کم سے کم مدت حمل کی چھ مہینہ اور زیادہ سے زیادہ چار سال. اب رضاعت کا مسئلہ ملاحظہ فرمائیے, رضاعت مینس دودھ پینا, کہ کس پیریڈ میں بچہ دودھ پیے تو دودھیاری ماں اور دودھیارے بیٹے کا رشتہ ثابت ہو جائے گا. بڑی میں نے کہا نا کہ بڑی جامع آیت کریمہ, اس کا اتنے مسائل ہیں اس کا کوئی حدیث نہیں. اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے شاگرد امام یوسف, امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ تھوڑا سا نظریاتی فرق ہے, سمجھا آپ نے. تو قرآن نے تو بتلایا کہ دودھ چھوڑانے کی مدت دو سال تک ہے نا, اور اسی کو امام ابو یوسف, امام محمد, امام اعظم ابو حنیفہ کے دو بہت بڑے شاگرد ہیں, دونوں نے قبول کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے, سمجھ گئے یار, امام اعظم کے تقریباً 4000 شاگرد تھے, ان 4000 شاگردوں میں سے دو شاگرد بہت معیاری گزرے ہیں, امام ابو یوسف جن کو قاضی امام ابو یوسف کہا جاتا ہے اور دوسرے امام محمد شیبانی, بڑے عظیم الشان, جلیل القدر, مجتہد اور عارف باللہ, تو ایسے تھے کہ اللہ رکھنا. تو ان دونوں کو صاحبین کہا جاتا ہے, صاحبان دوست, جو کہ دونوں شاگرد حضرت امام اعظم کے, دو دوست حضرت کہا جاتے ہیں. ان دونوں بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ دو سال. مگر امام اعظم کا معیار بڑا بلند ہے, فرماتے نہیں دودھ چھڑانے کی مدت ڈھائی سال ہے, اس لیے کہ آیت کریمہ میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ فرمایا گیا کہ فصالہ ثلاثون شہرا, اس کو چھڑانے کی مدت 30 سال, سوری 30 مہینہ, اس کے چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینہ. تو فصال کو الگ کر دیا گیا کہ وہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کتنے دن میں دودھ پینا چھوڑ دے؟ 2.5 سال. 2.5 سال کے اندر اندر اگر کوئی بچہ ماں کا, کسی بھی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس بچے کی دودھ پینے والی, پلانے والی ماں بن گئی, اور وہ بچہ اس عورت کا دودھ پینے والا بچہ ہو گیا. اب اس دودھ پلانے والی عورت کے کسی بھی بچی یا بچے کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہوگا, اس لیے کہ وہ دودھ پینے والے اس کے بھائی ہو گئے. بات سمجھ آ گئی پوری؟ اب آگے بڑھا, کہتے ہیں کہ 40 سال کا جب ہو گیا, 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ بڑی معیاری عمر مانی جاتی ہے, اس وقت انسان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جوانی کا جوش ڈھل چکا ہوتا ہے اور بڑھاپے کی سردی بھی غالب دی جائی ہوتی ہے, ایک توازن, ایک اعتدال ہوتا ہے, اس میں ڈس بیلنسنگ نہیں ہوتی, بیلنس ہوتا ہے اس وقت عمر کا. 40 سال سے پہلے جوانی کی گرمی رہتی ہے اور 40 سال کے بعد بڑھاپے کی شروعات سے ہو جاتی ہے. کیا قرآن نے کہا؟ جب 40 سال کا ہو گیا, سخت بازو والا, پوری فزیکلی ایک دم تیار ہو گیا وہ, تو اب دعا کی. اس سے پتا چلا کہ 40 سال کی عمر کے بعد جو دعا کی جاتی ہے ان دعاؤں کی تاثیر بدل جاتی ہے. اس وقت اس دل اللہ کی طرف راغب ہونے لگتا ہے. اور 40 سال ہونے کے بعد اب اگر اب بھی کوئی شخص اگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہے تو اللہ اکبر, دو قول بنایا جا فرما دیا. فرمایا گیا ہے کہ ان الشیطان یجر یده علی وجه من زاد علی الاربعین ولم یتب یقول بی ابی وجہ لا یفلح. یعنی آدمی جب 40 سال کی عمر سے آگے بڑھ جائے, 40 سال کا ہو جائے اور پھر بھی وہ اپنی گناہوں سے توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے منہ کو چمتا چمکارتے ہوئے ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایسا چہرہ جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کیا بات بن جائے, کیا بات بن جائے, 40 سال کا ہو گیا, ابھی شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, ڈکیتی کر رہا ہے, ہر برائی. شیطان خود ہوتا کہتا کہ اب یہ سدھرنے والا نہیں. دوسرا قول بڑھا جا پڑا, حضرت ابن عباس سے منقول ہے, من عطا علیہ الاربعون سنتن فلم یغلب خیرہ شرہ فلیتجہز الی النار. وہ علمانی تفسیر علمانی کے اندر فرمایا گیا کہ جس کی عمر 40 سال کی ہو جائے اور پھر بھی اس کی بھلائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں تو پھر اسے اپنے دوزخ کی تیاری کرنی چاہیے. کیا مطلب؟ 40 سال کی عمر کا ہونے کے بعد بندے کے اندر مکمل تبدیلی ہو جاتی ہے. موت کا گڈھا, قبر کا گڈھا سامنے ہوتا ہے, موت کا چہرہ سامنے ہوتا ہے. 40 سال پہلے وہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, گناہ کرتا ہے کچھ بھی, لیکن اگر اس وقت بھی اگر وہ پاکیزگی کے ساتھ اپنے اوقات گزار لیا تو ابرار و اختیار میں سے ہے, وہ نیک و کار بندہ شامل. لیکن 40 سال کے بعد اب شور اس کو بدلنا کی بدلنا ہے, اگر اب بھی نہیں بدلا وہ فل یتجہز الی النار, پھر وہ اپنے جہنم میں جانے کی تیاری کر لے. اللہ فرمایا گیا کہ آیت کریمہ پوری جو وسیل انسان والی جو پوری آیت کریمہ آیت نمبر 15 کی ہے, یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صورت حال یہ تھی کہ سبحان اللہ کہتے ہیں قال فی روایت عطاء عنہ ان ابا بکر صاحب النبی عبد الرحمانی عاشا سنا والنبی عبد الرحمانی سنا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی صحبت اختیار کی, حضور کے ساتھ رہنا شروع کیا. جب حضرت صدیق اکبر 18 سال کے تھے اور حضور 20 سال کے تھے, 2 سال کا فرق ہے. حضور 2 سال بڑے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر کے ہمیشہ ساتھ رہ جاتے ہیں. جو ملک شام سیریا کا جو سفر کیا اور جس میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اپنی نگاہوں سے اس مرحلے کو دیکھا. ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ پوری تفصیل یہاں بیان فرمائی گئی ہے. وكان لا يكاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسفاره وحضره فلما نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة صدق ابو بكر رضي الله عنه وهو ابن 38 سنة. بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نے 40 سال کے عمر پاک میں اعلان فرمایا تو اس وقت آج کی عمر پری عمر پاک 38 سال کی 38 سال کی اور کی. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے نوٹ کیا تھا حضور کی, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسحار و حضر سفر, حضر گھر پہ رہے تو سفر میں رہے تو سب چیزیں حضور کی نوٹ کرتے رہے. اور جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے پہنچے اس کے بعد کروا پڑتے ہیں مشرف اسلام. اور حدیث پاک میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کتنی بشارتیں عطا فرمائی, فرماتے ہیں کہ انا ابو ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ قال ابو بکر انا قال فمن اطع منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر انا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا قال ابو بکر انا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امری فی امرئن الا دخل الجنہ. ایک اور کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا آج صبح کو اٹھتے ہوئے کون شخص روزے کے ساتھ ہے, صدیق اکبر نے فرمایا میں. پھر پوچھتے ہیں کہ آج کس شخص نے جنازے میں شرکت کی, صدیق اکبر نے فرمایا میں. پھر پوچھا کہ آج کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا, آپ نے فرمایا میں. فرمایا آج کون شخص ہے جس نے مریض کی تیمارداری کی, فرمایا میں. حضور نے فرمایا ایسا آدمی جس کے اندر یہ ساری خصلت جمع ہو جائے دخل جنت, وہ جنت میں جائے گی, وہ جنت میں جائے گی. دیکھیں حضرت ابن عباس کی روایت ہے فلم يبق له ولد ولا والد ولا وارث الا آمن بالله وحده ولم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وابوه وابواه واولاده وبناه بناته كلهم الا ابو بكر. کہتے ہیں کہ یہ اعزاز صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے, یہ خود بھی ایمان لائے, ان کے ماں باپ بھی ایمان لائے, ان کے بیٹے بھی ایمان لائے, ان کے پوتے بھی ایمان لائے, خود بھی صحابی, ان کے ماں باپ بھی صحابی, ان کے بیٹے بھی صحابی, ان کے پوتے بھی صحابی, چار پشتے صحابی ہونا صرف صدیق اکبر کی خاصیت ہے. اور اعزاز دیکھیں اللہ اکبر کتنے بڑے اعزاز, صدیق اکبر کی فضیلت تو بہرحال واقعات سن چکے ہیں آپ لوگ کہ ساری امت کی نیکیاں ایک پلے میں, صدیق اکبر کی نیکی ایک پلے میں تو آپ کا پلہ بھاری ہو جائے گا. پھر اعزاز دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین جو حضور کی محبوبہ تھی, سب سے زیادہ پیار فرمانے والے, خود کہتی ہیں کہ جب کبھی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو رشک آیا کرتا تھا, کیسی تھیں وہ کہ حضور اتنا یاد فرماتے ہیں. ان کے مثال فرمانے کے بعد سب سے زیادہ جو قرب و شرف حاصل ہوا ہے صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو. اور پھر اس امت کی ایسی عظیم خاتون, ایسی عظیم خاتون کہ بعض روایات میں آیا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والد ماجدہ سے زیادہ فضیلت ان کی ہے. اور امت کی سب سے بڑی عورت عالمہ, عورتوں میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. صحابہ اکرام ان سے مسئلے پوچھتے تھے جا کر کے کہ بتلائیں کہ حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. یہ شرف حاصل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور خود ان کی صورتحال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن جو ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, حضور کے ساتھ مسلسل جنگوں میں رہے, تو یہ صلاحیت اور یہ نجابت صدیق اکبر کو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی, اور وہ کیا دعا کی, والدین کے لیے دعا کی, اپنی اولاد کے لیے دعا کی. تو قرآن مقدس اس کو ذکر فرما رہا ہے اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, کہ اللہ میرے دل میں اس کو ڈال دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں. نعمت تجھ نے مجھ پر عطا فرمائی اسلام کی, مجھے مومن بنایا, مسلمان بنایا, تیرا شکر ہے. اور ہر مسلمان کے لیے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کے حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا بے پناہ احسان کے طور پر اس کو مسلمان بنایا. پھر فرمایا اور یہ کہ تو نے میرے والدین پر انعام فرمایا کہ وہ بھی صحابی ہو گئے, مسلمان ہو گئے, اور یہ کہ تو نے مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی, اور وہ اصلح لی فی ذریتی, میری اولاد میں تو نے صلاحیت رکھ دی یا صلاحیت رکھ دے, تو کیا ہوگا کہ بیٹا بھی صحابی, utami sahabi, sahabi sahabi. یہ دعا یاد رکھیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ
بعض حدیث صاحب جس سلسلے میں کوئی آئی ہوئی ہے کہ فرمایا گیا کہ دعا کے آخری جملوں کو بندہ اگر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے تو
اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. یہاں سے رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس کو یاد کر کے ہر روز اس کی دعا مانگنی چاہیے, بڑی جامع دعا. پھر یہ کہ میں تیری طرف رجوع آیا اور یہ تیرا احسان کیا مسلمان, یہ فضیلت بیان فرمائی گئی. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ایک کافر کا نظریہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ ہے وہ جن کی, اچھا یہ ابھی تک چل رہا ہے, یہ ہے وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں کو یعنی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ دے رکھا ہے. اب اس کے بعد ایک کافر کی خصلت اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے کافر کا بیہیور اور مورل کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اوف تم سے دل پک گیا, مجھے وعدہ دیتے ہیں کہ پھر زندہ کیا جائے گا حالانکہ مجھ سے پہلے کی امتیں گزر چکی اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی کو. ایمان لا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانی, ایک کافر کا ذکر کیا. ایک مومن بندے کی خصوصیت بیان فرمائے گی کہ مومن بندہ اپنے والدین کے لیے کتنا حساس جذبہ رکھتا ہے, دعا کرتا ہے, ان کی خدمات کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. اور ایک کافر کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے, یعنی باڑی کوئی ہو کہ جب اس کے ماں باپ ایمان لائے بیٹا کافر, تو ماں باپ نے بیٹے سے کہا کہ تو بھی ایمان لیا اس لیے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا. تو کیا کہتا ہے افل لکما, دل بالکل پک گیا ہے, جب دیکھو یہی بات کرتی رہتی ہو تم دونوں, جب دیکھو یہی بات. تو کیا کہا, ایسا وہ شخص سیدھے جہنم. ماں باپ حساس جذبہ رکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں دیکھ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, اور وہ کیا کہتا ہے کہ کچھ نہیں مرنے کے بعد اٹھایا تھوڑی جانا ہے. تو اب بکواس کرتا ہے, وہ بکواس کرتا ہے کیا تم بتاؤ اپنے ماں باپ سے, تم بتاؤ ایک کافر آدمی اپنے ماں باپ سے بکواس کر رہا, تم بتاؤ اتنے لوگ اتنا پہلے گزر چکے کون اس کر کے قبر سے آیا ہے. تم کہتے ہو اٹھائے جاؤ, کہاں اٹھا کو جائے قد خلت القرون من قبل کا ترجمہ یہی ہے, زمانہ دنیا کب سے قائم ہوئی کوئی اٹھ کر کے آیا ہے بتانے کے لیے. تم کہتے ہو اٹھائے جاؤ کچھ نہیں ہوگا. تو اب کیا ماں باپ کیا کہتے ہیں, یستغیثان اللہ, اللہ سے مدد کرتے ہیں, اللہ میری اولاد اس سلحال دے بولا نیک راستہ دے دے اسے سمجھا دے اللہ. یہ تو ماں باپ کی جس جان سکتے ہیں کہ اولاد کے تعلق سے میرا حسرات جتنے ہوتے ہیں ماں باپ, لیکن جب تک وہ خود باپ نہیں بنتا یا ماں نہیں بنتی تو اس سے جذبانی بنا چلتا ہے. امریکن سوسائٹی میں تو ایسی بھی اس کا فملہ ہے, کوئی چیز ہے ہی نہیں. ماں باپ کیا چیز ہے, کوئی ایسی نتھنگ, کچھ نہیں. ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کیا, ماں باپ نے پیدا کر دیا چھوڑ کے چلے گئے, وہ کسی اور کے ساتھ, یہ کسی اور کے ساتھ, ختم ہو گئی زندگی. ہمارا اسلام اس معاشرے کو قبول نہیں کرتا, ہمارا اسلام اس معاشرے کو بالکل قبول نہیں کرتا ہے. ہمارے اسلام میں جو تہذیب کا ایک پہلو ہے, ثقافت کلچر, بڑا عظیم کلچر ہے. ہمارے یہاں تو آدمی جتنا بوڑھا ہوتا چلا جائے تو اتنی ہی زیادہ اس کی عزت اور ویلو بڑھتی رہتی ہے. آپ آنکھیں بند کر کے اپنے ماں باپ کو سوچئے, بوڑھے ہو گئے تو اب بچہ جاب سے لوٹ کر کے آ جائے گھر پہ,
تو سب سے پہلے گیا اپنے والدین سے پوچھا اب یہ چیز یاد ہوگی, یہ چیز یاد ہوگی, کیا کھانا ہے آپ نے, کر دیا وہ کر دیا ساری چیز.
لیکن اس معاشرے میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, وہ صاحب ایک فادر ڈے ایک مدر ڈے بنا لیتے ہیں, 360 دن میں ایک فادر ڈے آتا ہے, لائک اس باپ کو کھلا پلا دیا, اور ایک دن مدر ڈے آتا ہے, لا کے گفٹ وغیرہ دے دیا, بس پل سے سبک دوش ہو گئے. استغفر اللہ, اسلام میں ہر دن فادر ڈے اور ہر دن مدر ڈے, یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس آل ٹائم ایوری ڈے, دیر از نو اینی فادر ڈے اینڈ مدر ڈے, ایوری ڈے از مدر ڈے اینڈ فادر ڈے, 24 hours. وین یو ویک اپ گو ٹو یور پیرنٹس, ٹیل سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دین یو لیو یور ہاؤس, گو اینڈ ٹیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ون یو انٹر یور ہاؤس, ٹیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ خیریت. ہر لمحہ فادر ڈے مدر ڈے بن گیا ہمارے, یہ قرآن قرآن بول رہا ہے. کفار و مشرکین کے نظریات ہے کہ باپ اور ماں کو چھوڑ دیا ہے, بوڑھی ماں مر رہی ہے, بوڑھا باپ مر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, 365 دن ایک دن چلے آئے لے کر کے 10,000 کی کوئی گفٹ ہے, یہ ڈیڈی آپ کے لیے جوڑا لے کر گیا, اب یہ دیکھیے اس کو لگا لیجیے, اسے بہت شاندار یہ مال گلاب لے کر کے آیا, یہ بڑا کمال کر دیا, مر رہا ہے اس کو ضرورت ہے, سب تو اللہ اسی کو پڑھ دیا. میں اسی لیے کہتا ہوں قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھا دیجیے, اس درس کی جو ہے یہ درس ہے نہیں, اس درس کا ایسا درس پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہوتا ہے, میں اپنے منہ سے اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایسا درس پورے امریکہ میں آپ تلاش کرنے کے پائیں گے, ترجمہ پڑھ کر دیا اس کو تو تھوڑا سا بیان کر سکتا, یہ ڈیٹیل یہ تفاصیل کے حوالے سے کوئی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2.5-3 hours کی اسٹڈی ہوتی ہے ہماری, یہ ڈیپ اسٹڈی کر جاتے ہیں. اب سنیں پھر, یہ ہے وہ جن پر ثابت بات ثابت ہو چکی ان گروہوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکے, جن اور آدمی بے شک وہ زیادہ تھے, تو قرآن نے بتا دیا اور ہر ایک کے لیے بتا دیا کہ دیکھیں یہ دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, گروہ وہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام سے دور ہے, وہ مومن یہ کافر, وہ گستاخ وہ فرما بردار یہ گستاخ, اس کے ہاں احترام ہی احترام ہے, اس کے ہاں بدتمیزی بدتمیزی, ان دو گروہ ہو گئے. اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں, اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں بھرپور دے پورے بھر دے, اور ان پر ظلم نہ ہوگا, اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصہ کی پانچ چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں درک چکے, تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلا دیا جائے گا, اس کی سزا کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے, اور اس کی سزا کہ تم حکم کی عدولی کرتے تھے, حکم عدولی یعنی نافرمانی کرتے تھے. یہ ایسے کرے بڑی تفصیل اس کے اندر بھی ہے. کیا کہا قرآن نے کہ جس دن ویوم یعرض الذین کفروا علی النار, کافروں کو جس دن جہنم کے سامنے لایا جائے گا, تو اب ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے تو سارے مزے دنیا ہی میں لے لیے, سارے مزے دنیا میں تم نے لے لیے, اچھا مکان, اچھی گاڑی, پوسٹ, اچھی پوسٹ, اچھا بزنس, دولت کی ریل پہ لگژری لائف, سب کچھ, اچھا کھانا, اچھی خوراک, اچھا کپڑا, سب کچھ تم کو دے دیا دنیا میں, تو تم کو دے دیا تو اب یہاں تم کو کچھ چھوڑ ہی دوں گا, حدیث سنا رہا ہوں ابھی رو کے کھڑے ہو جائیں گے, اب یہاں کچھ چھوڑ ہی دوں گا, یہاں کچھ تجھ کو ملنے والا نہیں,
برائے اس کے وہ بندے مومن جو دنیا میں فقر و فاقہ زندگی گزار کرتے ہیں، تنگی میں وسرت میں زندگی گزار کرتے ہیں، مگر اس کی نیت اور اس کا ارادہ یہ کہ اللہ دنیا تنگ رہے مگر آخرت خوشحال ہو پائے، اللہ اسے نوازے گا. ہمارے ہاں اصل میں اس قدر ذہنیت بدل گئی ہے، سب کی ذہنیت چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم، سب کی ذہنیت بدل گئی. دولت ایک ایسا خمار بن گیا ہے بندوں کا، مسلمان کا ایک ایسا خمار ہے کہ دولت کے حصول میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس اللہ کی ذات پر اعتماد تو بالکل ختم ہی ہو چکا ہے. چاہے وہ کتنا نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکات دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، مگر اللہ کی ذات پر کسی کا کامل ایمان رہ نہیں ہے. بات سو کسی کی سنیں چند احادیث اور اس کے مفاہیم، تو آپ کو پتہ چلے گا اس سلسلے میں کہ کیا احکام اس کے بیان فرمائے ہیں اللہ جل شانہ. اللہ اکبر. امام القرطبی نے اس سلسلے میں بڑی روایتیں بیان فرمائی ہیں، ایسے ایسے واقعات نقل کیے کہ ذرا کچھ حدیثیں ملاحظہ فرمائیے. حضرت قتادہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے مطلب فرمایا کہ اگر میں چاہوں نا تو تم لوگوں سے اچھا کھانا، تم لوگوں سے اچھا لباس رہے، ولیکن استبقی طیبات الاخرہ، لیکن میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے یاد رکھتا ہوں. کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی قرطبی کے حوالے سے کہ لما قدم عمر الشام صنیع له طعام له لم یرا قط مثله. اللہ اکبر. جب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیریا کی زمین پر پہنچے، وہ بیت المقدس جب فتح ہوا تھا چابی حاصل کرنے کے لیے، اس نے کہا تھا نا وہاں کرانے میں تمہارے امیر المومنین کو چابی دوں گا. پہنچے وہاں پہ اتنا مطلب کہ ایسا معیاری کھانا بنا کے رکھا گیا تھا کہ ایسا کھانا انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ قال ھذا لنا، یہ ہمارے لیے ہے. لوگوں نے کہا ہم رات کے بنائے. فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير، یہ ہم لوگوں کے لیے ہی 10 طرح کی روٹی، 15 طرح کے قورمے اور گوشت، یہ کباب، یہ بریانی، یہ فلان دماغ، سب طرح طرح کی چیزیں ہمارے لیے، کہاں سے ہمارے لیے. فرماتے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ فقیر مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں یا بھی جو زندہ ہیں، ان کا اس میں کیا حصہ ہے؟ ان کا اس میں کیا حصہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ لہم الجنہ، جو غریب لوگ ہیں جو انتقال کر گئے یا غریب لوگ جو زندہ ہیں ایسا نہیں کھاتے ہیں، اللہ ان کو جنت، اللہ نے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ سننا تھا کہ عمر فاروق کا دماغ کھول گیا، کیا جواب دیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اللہ لہو الجنہ فغرورقت عیناً عینا امر بالدموع وقال لئن كان حظنا من الدنيا هذا الخطا وذهبوهم في حظهم بالجنه فلقد باينونا بعودا بعيدا. فرمایا کہ اگر یہ ہمارے لیے ہے اور وہ جنت ان کے لیے ہے، تب تو معاملہ ان کا ہم سے آگے بڑھ گیا، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. تو نے یہ کہا ہے نا یہ خالد بن ولید کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت چلے جانا چاہتے، دنیا میں ساری نعمتیں حاصل کرنا چاہتے. پھر فرمایا گیا اور اس کے علاوہ کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ سیدنا عمر فاروق حضرت حفص قال حفص بن ابی العاص کہ حضرت حفص ابن عاص کہتے ہیں کہ ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ حضرت کنت اتغذی، میں حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، روٹی تھی، زیتون کا تیل تھا یا روٹی تھا، سرکہ تھا، روٹی تھا اور کیا دودھ تھا، اور تمام طرح کے طرح سے کھانے تھے، اور پتلے کتلے کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے تھے. وکان یقول لا تنخل الدقیق فانه طعام القلب.
تو ویسے اور نیاز سے فہر سے حفظ بن عبد العاص نے کہا تھا ذرا گوشت کے قتلے قتلے ہی کاٹنا چاہیے, موٹا کاٹ دو گے ذرا تک اس کے اندر مسالہ وغیرہ نہیں گھس جائے گا, غصہ کرے گا نا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا
اچھا اچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک روٹی لائے گی بڑی موٹی,
تو اس کو کھانا شروع کیا.
تو آپ نے فرمایا کھاؤ اس کو, یہ لوگ پتلی روٹی کھا رہے تھے فرائی گوشت زیتون کا تیل یہ وہ سب ملا ہوا, پھر عمر فاروق کے پاس لا کے رکھے گی موٹی روٹی,
تو آپ نے ہاتھ بڑھایا کھانا شروع کر دیا, فرمایا تم لوگ بھی کھاؤ.
کہتے ہیں فجالنا لا ناکل, ہم نہیں کھا سکتے. فرمایا مالکم لا تاکلون,
کیوں نہیں کھا رہے؟
ہم نے کہا کہ یا امیر المومنین قسم خدا کی یا امیر المومنین واللہ یا امیر المومنین نرجع الی طعام الین من طعامک ھذا, اس سے زیادہ سافٹ غذائیں کھا کر کے ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا دیا. فرمایا یا ابن عبی العاص, دیکھ رہے ہو نا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, فلو امرت بعناق سمینہ فیلقانہا شعرہا ثم تخل بصریہ, میں اگر حکم دے دوں تو ابھی بکری ذبح کرنے کے بعد اس کو فرائی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں اگر حکم دوں تو ابھی ایک ساتھ دو ساتھ زیتون کے تیل اور تمام چیزیں لا کے رکھی جا سکتی ہیں, لیکن میں وہ کھانا پسند کرتا ہوں کہ جو بہت ہی ہلکا قبضہ کرتا ہے اور اس قدر یعنی ڈیلیشیس اتنا معیاری نہیں پورا کرتا ہے, بہت معمولی غذا کھانے کا عادی ہوں گے. کہا کہ اللہ واللہ الذی لا الہ الا هو لولا انی اخاف ان تنقص حسناتی یوم القیامۃ لشارکناکم فی العیش ولکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لاقوام اذا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, میں چاہوں تو اس سے اچھا تمہارے ساتھ کھا سکتا ہوں, لیکن سنو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو فرق کہ یہ فرمان پاک سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ تم نے تو اپنی دنیاوی زندگی ہی میں وہ ساری چیزیں حاصل کر لی ہیں جو تمہیں آخرت ملنے والی تھی, تو میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ میں اس کو آخرت میں بچا کر کے رکھوں. بہت سارے واقعات لکھے گئے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ نقل فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن پہنچے, دیکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ریت کی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ بدن پاک پر چٹائی کے اثرات نشانات ظاہر ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ خیسر و کسرا اتنے آرام اور اہتمام سے رہتے ہیں, بڑی لگژری لائف گزارتے ہیں, تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر ان لوگوں نے دنیا حاصل کی اور میں اپنے رب کے حضور آخرت بنا لی. آج میں جب اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو دیر تک میرا زمین مجھے ملامت کرتا رہا کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے وقت آخرت میں ہمارا حصہ کٹا دیا جائے, اگر ایسا ہے تو ہم اللہ سے پناہ چاہتے کہ ہم کو اس سے بچا لیں, اگر ہے تو اللہ کی پناہ چاہیے. ہمارے دسترخوان پر یار کوئی بھی دسترخوان آپ دیکھ لیجئے, طرح طرح کے گوشت, طرح طرح کے روٹیاں اور بریانی اور یہ اور فلان ڈیمانڈ, خوف لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ وہ نعمتیں تم نے دنیا ہی میں حاصل کر لی ہیں، اب آخرت میں تجھ کو کیا ملے گا؟ ہم پناہ چاہتے ہیں اس سے، اللہ نے بچا لی اس سے. اور سب لوگ اس دعا پر آمین کہے کہ لال عالمین اگر ایسا ہے تو میرے مولا ہمیں دنیا میں تو روکھا سوکھا ہی عطا فرما، لیکن آخرت ہماری بہتر. چلیں جلدی سے پورا کر لے رہے ہیں. اچھا بھی یہ بات پوری ہوگی صاحب. اب میں اس پورے رکوع کو انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر پورا کروں گا، آپ دیکھیں جائیں. پہلے ایک بات جناب، اس سورہ پاک کا نام احقاف ہے. احقاف دراصل یہ حضرموت اور یم اور عمان کے بیچ ایک بہت بڑا ریتیلا علاقہ ہے، جس کے تقریباً جس کا رقبہ کوئی تقریباً 1,00,000 مربع میل بیان فرمایا گیا ہے، جہاں میرا خیال اس میں دیا ہوا ہے. 3,00,000 مربع میل بتایا جاتا ہے، 3,00,000 مربع میل کا یہ رقبہ ہے، جس کو الربوع الخالی بولتے ہیں، اور یہ پڑتا ہے یمن کے پاس. تو وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو بہت نوازا تھا، بہت نوازا تھا، طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام اس ان میں بھیجے گئے، ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے، ان کے بعد بھی پیغمبر آئے، لیکن قوم کا حال یہ ہوا کہ اس قوم نے کچھ نہیں سنا. سن کر کے انسنی کرتے ہیں. جب بھی پیغمبروں کا طریقہ یہ تھا کہ تشریف لا دے تو وہ اللہ جل شانہ کا خوف، اس کی توحید یاد دلا دے، تو عیاش قوموں کے درمیان یہی بات ہوتی کہ وہ اب اس قدر اپنے نفس کے موٹاپے میں گھر جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے احکام کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خالی کفار مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جو قوم عیاشی کی خوگر بن جاتی ہے وہ پھر اللہ کے احکام کی تعبیر شروع کر دیتی ہے. کیا بات سمجھائی آپ لوگوں نے؟ سمجھائی، میں مثال دے کے بتلاؤں. امریکہ میں رہنے والے مسلمان وہ کون سا برا کام ہے جو کرتے ہیں؟ آپ ایگری ہیں اس سے کہ نہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایسے ایسے نیک لوگ پڑے ہوئے کہ جن کے تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہو، لیکن موسٹلی یہ ہے کیا وہ پروگرام فن کے اعتبار سے، انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے، دلچسپی کے اعتبار سے، فنون لطیفہ کے اعتبار سے ہر پروگرام کر رہے ہیں، ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک بد دماغ دماغ نے کہا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، میوزک روح کی غذا ہے. کیوں اس نے کہا؟ اور کہا کہ قرآن و حدیث میں اس کا کہیں، قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کہیں منع نہیں کیا گیا، اس نے کیوں کہا یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ نفس گناہ کرتا کرتا، ابھی اوپر لذیذ غذاؤں کا ذکر گزرا ہے نا، اس کے اثرات ہوتے ہیں. نفس گناہ کرتا کرتا اتنا موٹا ہو گیا ہے، اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ اب کسی اچھی بات کی توقع اسے رکھنا یہ بھائی دزاخل ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ اس کے سامنے اگر پیغمبر کا ذکر کیا جائے گا، میں کھل کے بولوں یار، حضور کی شان گھٹانے کا مسئلہ وہابیت یا دیوبندیت جو بھی ہے، کیوں گھٹا رہی ہے وہ؟ کیوں قرآن کی تعبیر کر رہی ہے وہ؟ نفس موٹا ہو گیا ہے. سعودیہ کے ریال نے نفس موٹا کیا، امریکہ کے ڈالر نے، اور برطانیہ کے پاؤنڈ نفس موٹا کر دیا. دولت کی ریل پیل ہوئی، گھر آباد ہو گئے. دولت کی ریل پیل ہوئی، گھر آباد ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لگژری لائف گزرنی شروع ہو گئی. اب پیغمبر کی قناعت پسندانہ زندگی جو اصولوں سے بھری ہوئی ہے، کہاں ہماری زبان ہمارے بدن پر لاگو ہو سکتی، کہاں کے بدن پر لاگو ہو سکتی ہے وہ؟ اب لاگو نہیں کریں گے وہ لوگ. تو یہ طریقہ رہا ہے ہر قوم کا کہ جب اللہ جل شانہ انہیں نوازتا ہے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، تو پیغمبروں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ولیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں. یہ بھیک منگے لوگ اس طرح کے جملہ استعمال کرتے ہیں، اسی کا ذکر کر رہا ہے. آپ دیکھیں میں پورے رکوع کا ترجمہ پڑھا رہا ہوں ایک ساتھ، پڑھے دیکھیں. اور یاد کرو آج کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمینی احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد آئے کہ اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے، اندیشہ. بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو؟ اس نے یعنی حضرت ہود نے فرمایا، اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں میری دانش اور میرے علم میں تم نرے جاہل، بالکل جاہل تم لوگ ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کناروں میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کے تم جلدی بچاتے تھے، ایک آدھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے. پھر رب کے حکم سے کہ صبح رہ گئے کہ نہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان، ہم ایسی سزا دیتے ہیں مجرموں کو، اور بے شک ہم نے وہ مقدر وہ ہم نے انہیں مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کام کان اور آنکھیں اور دل نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے. یہ پورا واقعہ حضرت ہود اور قوم احقاف کے تعلق سے، اب ان کی حکایتیں سنیں. واقعہ یہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت تعلیم فرمائی لیکن اس کا کوئی خاطر خاص اثر نہیں ہوا. تو آپ نے ہر اس پیغمبر کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب قوم کو تعلیم و تربیت فرمائی اور اس کے بعد وہ قوم اس سے توجہ اس کی طرف نہیں کی تو پھر اس کی دعا پر اس کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں غضب کے الفاظ آئے اور اسے اس قوم کے دعائیں ہلاکت کر دی. جب دعائیں ہلاکت کر دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ جل شانہ کا عذاب اس کے اوپر بڑھانے لگا اور صورتحال یہ ہوئی کہ دیکھتے دیکھتے وہ عذاب ان کے اوپر آ گیا. یہی صورتحال قوم احقاف کی بھی تھی. میں نے بتا دیا کہ احقاف کیا ہے، احقاف ایک جگہ کا نام ہے، بہت پیغمبر وہاں پہ آئے، بڑی سرسبز وادی تھی. اس سے پہلے قوم سبا کا ذکر کر چکا ہوں، ذرا تھوڑا ہسٹوریکل آپ جان لیں، یمن، صنعاء، حضرموت اور جو ہے یہ مسقط، عمان وغیرہ، یہ پرانے زمانے کے بڑے سرسبز و شاداب علاقے رہے ہیں. جس زمانے میں پانیوں کی کمی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں دنیا کا سب سے بہترین ڈیم جو بنایا گیا تھا ملک یمن میں قوم سبا کے بادشاہ کی، اور وہ جو کیا نام تھا اس کا عورت کا، بلقیس نے، بلقیس نے بنوایا تھا یا بلقیس سے پہلے کسی اور بادشاہ نے بنوایا تھا. آج کل کا مورخ جب اس ڈیم کی تعریف لکھتا ہے سب گزر چکی ہے، ابھی شاید ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینہ پہلے بھی گزری ہے اور اس سے پہلے تفصیلات 1912 میں گزر چکی ہیں. تو اس نے اس کی یعنی جو ہے وہ میتھمیٹیکل اس کی وہ تفصیلات جب بیان کی ہیں دماغ چکرا جاتا اس کو دیکھ کر کے کہ آج سے کوئی 2000 سال بلکہ 2500 سال پہلے اس وقت کے انجینئر میتھمیٹکس میں کتنے کامیاب ہوتے تھے کہ دنیا کا ایسا ڈیم بنایا تھا کہ اس ڈیم کی مثال ہی پر آج کے بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، اس قدر سرسبز علاقہ تھا وہ کہ ہر نعمت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. یمن کا پورا علاقہ، مسقط کا، عمان کا، یہ جس کو احقاف کہا جاتا ہے، عذاب الہی کے بعد اس کی صورتحال یہ بدل گئی کہ وہ بالکل ریت کے میدان میں بدل گیا ہے. میں نے کہا نہیں کہ 3,00,000 اسکوائر میل کے اندر یہ پورا علاقہ ہے جو پورا کا پورا بہت ہی بڑی آبادی اور بہت ہی خوبصورت علاقہ مانا جاتا تھا. تو ہوا کیا کہ جب حضرت ہود نے تعلیمات فرمائی تو انہوں نے مانا نہیں، دعا فرمائی تو بڑی شدید گرمی ہوئی. جب گرمی ہوئی ایک روز دیکھا کہ بادل اٹھا تو بڑے خوش ہوئے، اب تو کالی کالی گھٹائیں اٹھی، ابھی بارش برس رہی ہے، آج موسم کول ہو جائے گا. جب وہ بادل آیا تو اس کے اندر سے آگ برسنے لگی، وہ خوفناک آندھی. خوفناک آندھی بعض روایات میں یہاں تک آیا ہوا ہے کہ مکان فضاؤں فضاؤں میں ایسے اڑتے تھے، جانور فضاؤں میں ایسے اڑتے تھے جیسے پتا اڑا کرتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا گیا.
اور ان کے نشانات لاتے رکھے گئے.
کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دیتا ہے، غور سنیے گا اس جملے کو جو کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالی جب نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں دینے کے بعد پھر اپنے احکام کی پیروی اور فرائض پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر اس فرائض کی پیروی نہ کی گئی، اس فرائض پر عمل نہ کیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس نعمتوں کو کسی بھی طریقے سلب فرما لیتا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہی فطرت کا تقاضا ہے. لہذا امریکہ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑی لگژری لائف ہے، کسی دن بھی یہ نعمت ہم سلب ہو سکتی ہے، کسی دن بھی کسی لمحہ بھی. ہاں، اس کے احکام کیا پیروی کرتے رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتیں ملتی رہیں گی. اب اس بارے میں سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیدہ عائشہ سے نقل فرمائی گئی ہے کہ یا رسول اللہ، کالے بادل جب اٹھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت موسم ہونے جا رہا ہے، مگر یار کون بجا رہا ہے، یار ہی بات. مگر یا رسول اللہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارکہ پر خوف کے آثار پائے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا، ہاں یہی وہ کالے بادل ہیں کہ جن کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہوتا ہے، میرے پیچھے اللہ کا. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا گیا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ خیر وادین فی الناس بمکہ وواد نزل به آدم بأرض الحل. فرماتے ہیں روئے زمین میں دو وادیاں، وادی کی انگلش کیا ہوتی جی، ویلی، دو وادیاں پوری روئے زمین میں سب سے اچھی ہیں، پہلی وادی مکہ مکرمہ کی اور دوسری وہ وادی ہندوستان کی، وہ زمین سورہ کان کھول کر کے، ہندوستان کی وہ زمین جس زمین پر سجدنا آدم تشریف لائے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ آج الگ کنٹری ہو گئی ہے، جس زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، اس زمانے میں سری لنکا، برما، افغانستان، پاکستان تو بھی 10 دن کا ہے، انڈیا، جزیرے مالدیپ وغیرہ، یہ سب ہندوستان کہے جاتے ہیں، سب ہندوستان کہے جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ وادن نزل به آدم بأرض الهند، اور وہ وادی کی جس ہندوستان کی وہ زمین، ہندوستان کی وہ وادی، اس وادی میں حضرت آدم علیہ السلام کو رجوع کیا. یہ دو زمین کی سب سے بہترین وادیاں ہیں. اب زمین کی سب سے بہترین وادیوں کا ذکر سن لیجیے. کہتے ہیں وشرح وادی فی الناس واد بالاحقاف وواد بحضرموت یدعا برقوت. کہتے ہیں کہ اور روئے زمین کی سب سے بری جو وادیاں ہیں وہ ایک وادی احقاف کے، جس کا ذکر بھی کیا ہے قرآن مقدس میں، اور دوسری وادی ہے وہ حضرموت، یمن کے پرانے علاقے کا ایک حصہ ہے، اس کو اٹھتے. پھر اس کے بعد توجیہ فرمائی اس کی، کیوں کہ تلقى فیہ ارواح الکفار، کہ حضرموت کی جو وادی جس کا نام برہوت ہے، وہاں کافروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. ایک الگ موضوع چھڑ رہا ہے، ایک الگ موضوع، لیکن اس کو پورا کر دوں جو انہوں نے بیان فرمایا ہے. امام قرطبی کی تفسیر بڑی عظیم ہوتی ہے. بس آخری بات ہے، یہ گھبرائے نہیں. کرے وخیر بئر فی الناس بئر زمزم وشر بئر فی الناس بئر برہوت. کہہ رہے زمین کا سب سے بہترین کنواں زمزم شریف کا کنواں ہے, اور زمین کا سب سے بدترین کنواں برہوت کا کنواں ہے جو یمن حضرموت کے اندر پایا جاتا ہے, جہاں کافروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. کیا بات ہو جائے؟ ایک عارف باللہ تھے, ان کے پاس ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا کہ حضور میں سفر میں گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا مال ایک شخص کے پاس رکھا تھا, مگر جب اتفاق یہ لوڑ کر کے آئے تو مر چکا ہے, پتہ نہیں وہ مال کہاں رکھا, مجھے معلوم ہی نہیں, ذرا مجھے بتا دیجیے. اور میں اچھا مر گیا کہاں مر گیا؟ اچھا جا, رات جب ہو جائے تو زمزم شریف کے کنویں میں جھانک کر کے کہنا اس کا نام لے کر کے کہ اے فلاں میرا مال تو نے کہاں رکھا ہے, جب کچھ آواز آئے تو اس کو بتلانا, اس سے پوچھ لینا. گیا اس نے رات بھی انتظار کیا زمزم شریف کے کنویں کے پاس بیٹھ کر کے, تو آواز دیا آواز نہیں آئی اس سے. صبح اٹھ کر کے حضرت شیخ عارف باللہ ولی کامل کے پاس پہنچا اور کہا حضور کوئی آواز نہیں, کہا او برا ہو اس کا. فرمایا برا ہو اس کا. اچھا اب تو یمن جا. کیا فرمایا؟ اب تو یمن جا, حضرموت میں برہوت نام کا ایک کنواں ہے, وہاں جا. وہاں گیا, اس میں کنواں کا ذکر ہے, بعض لوگوں نے نالا لکھا ہے اس کو, دونوں ہو سکتا ہے اس لیے کہ نالے ہی کے پاس کنواں ہوگا. خیر گئے وہاں پہ, وہی صورتحال رات ہوئی, اس کے بعد گئے کنویں میں آواز لگائی, یہ فلاں میں فلاں بول رہا ہوں, سفر میں گیا تھا, اپنا مال میرے پاس رکھا تھا, امانت کے طور پر کہاں رکھا ہے؟ آواز آئی گھر کی دہلیز کے نیچے, میں نے دفن کر دیا ہے اور میرے بیٹے سے جا کر کے تو لے لے. کہا تیری روح تو یہاں کیسے؟ تو اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری روح کو یہاں رکھ دیا ہے. وہ عارف باللہ کے پاس پھر آئے لوٹ کر کے, حضور برہوت کے کنویں سے اس کی آواز آئی, کہا برا ہو اس کا. اب فرمایا کہ اچھی روحیں زمزم کے کنویں میں رکھی جاتی ہیں اور بری بری اور کفار کی روحیں برہوت کے کنویں میں رکھی جاتی ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن باری وسلم والسلام علیہ سیدی رسول اللہ. رب کریم قرآن مقدس کی تفسیر اور تلاوت میں اگر کوئی غلطی ہو سبحان فرما, الہ العالمین جو کچھ بھی ترجمہ تفسیر بیان ہوا ہے اسے اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرما. الہ العالمین ہماری مشکلات آسان فرما, قرآن مقدس کو دنیا اور آخرت میں باب ہمارے لیے سعادت بنا دے, اور دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی قرآن کے ذریعے ہمیں کامیاب فرما, اور اپنے کرم سے قرآن مقدس کو ہمارے لیے نزا کے وقت شیطان کے نفس کے فتنے سے بچانے والا بنا دے, قبر کی منزل پر نور علی نور بنا دے, پل صراط پر ہمارے لیے حاری بنا دے, اور دخول جنت کے وقت ہمارے لیے فائز بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور اشی سے مولانا محمد والی واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.